بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ شمس کی آیات 1-10 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامعین ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم سماعت فرمائیں گے، اور دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو سامعین، تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارے لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ دیر بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور جاپان کے تعلقات انتہائی دوستانہ ہیں، جاپان ہمارے اثاثے و گزار کرے، صدر ایران رئیسی۔ افغان دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حالات بدستور بحرانی، بھگدڑ اور افراتفری کے نتیجے میں مزید 7 افراد ہلاک۔ فلسطینی گروہوں نے غزہ کی سرحدوں پر عوامی جدوجہد ایک بار پھر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے ایران اور جاپان کے تعلقات کو انتہائی دوستانہ قرار دیتے ہوئے تمام شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر زور دیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تہران ٹوکیو تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کورونا کے مقابلے میں جاپان کی جانب سے انسانی امداد پہنچانے کا شکریہ ادا کیا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے جاپان میں منجمد کیے گئے ایرانی اثاثوں کو واگزار کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں تاخیر کی کوئی بھی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں جاپانی وزیر خارجہ کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے صدر ایران نے کہا کہ یہ تو امریکہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے ایٹمی معاہدے پر عمل کیوں نہیں کیا اور معاہدے سے کیوں باہر نکل گیا۔ جاپان کے وزیر خارجہ توشی میسو مودگی نے بھی اس موقع پر صدر ابراہیم رئیسی کو عہدۂ صدارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ٹوکیو تہران تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آپ کے دور صدارت میں دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے سے زیادہ فروغ پائیں گے۔ واضح ہے کہ جاپان کے وزیر خارجہ مودگی توشی متسو دو روزہ سرکاری دورے پر ہفتے کی رات تہران پہنچے اور اتوار کی صبح انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب محمد جواد ظریف سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ایران اور جاپان کے تعلقات کے علاوہ اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں لکھا کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے کسی دوسرے ملک کے عہدیدار سے یہ میری آخری سرکاری ملاقات ہے اور میں جاپانی وزیر خارجہ سے ملاقات پر خوش ہوں۔ اس ملاقات میں اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی سے بھی ملاقات کی ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کے درمیان ملاقات میں اہم علاقائی معاملات کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعاون بھی زیر بحث آیا۔ پروگرام کے مطابق جاپان کے وزیر خارجہ مودگی توشی مسو تہران میں اپنے دو روزہ قیام کے دوران ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور ان کے نامزد کردہ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے بھی ملاقات و تبادلہ خیال کریں گے اور صدر ابراہیم رئیسی سے ان کی ملاقات انجام پا چکی ہے۔ اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ ترجمان سید خدیجہ زادہ نے کہا تھا کہ جاپانی وزیر خارجہ مودگی توشی مسو اپنے ایرانی منصب کی دعوت پر اتوار کو دو روزہ دورے پر تہران پہنچ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل باقری نے زور دے کر کہا ہے کہ خلیج فارس، آبنائے ہرمز اور بحر عمان کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل باقری نے اتوار کو مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی جانب سے بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی کو بحریہ کا نیا سربراہ مقرر کیے جانے کے بعد ان کے لیے منعقد کی گئی تعارفی اور سابق کمانڈر کے الوداعی تقریب میں کہا کہ بحریہ کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں خلیج فارس، آبنائے ہرمز اور بحر عمان کی سیکورٹی کے سلسلے میں کسی طرح کی تشویش نہیں ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ اس وقت ہماری نگاہیں دور دراز کے علاقوں پر لگی ہوئی ہیں۔ جنرل باقری نے زور دے کر کہا کہ مسلح افواج کی طاقت خاص طور سے بحریہ کے جوانوں کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو بڑھانا، بحری بیڑوں کی تعمیر نو اور انہیں جدید ٹرین سسٹم اور ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ایک اہم ضرورت ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری نے کہا کہ بحری فوج با ایمان، پرعزم اور انقلابی افرادی قوت کی مدد سے مضبوط و توانا سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے ساتھ مل کر ماضی سے زیادہ طاقتور اور پرعزم ہو کر اپنی ذمہ داریوں کے میدان میں اترے گی۔ اس سے قبل آج صبح تہران میں بحریہ کے سابق اور جدید کمانڈروں کی تعارفی اور الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔ اس پروگرام میں فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل سید عبدالرحیم موسوی، سپریم کمانڈر کے دفتر کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمد شیرازی، مسلح افواج میں عقیدتی اور سیاسی دفتر کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی سمیت مختلف فوجی عہدیدار اور افسران موجود تھے۔ کابل ہوائی اڈے پر ایک بار پھر افراتفری اور بھگ دوڑ کے نتیجے میں کم سے کم 7 افغان شہری ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ کابل ایئرپورٹ کے حالات انتہائی سنگین اور افسوسناک ہیں۔ کابل کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کی صورتحال مسلسل بحرانی ہے اور افراتفری کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانوی فوج کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کے دوران بھگدڑ اور افراتفری مچ گئی، جس کے نتیجے میں مزید 7 افغان شہری ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے برطانوی فوج کے حوالے سے خبر دی کہ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افغان شہریوں کی بھیڑ میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب طالبان نے انہیں ایئرپورٹ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی۔ گزشتہ پیر کو بھی امریکی فوج کی فائرنگ میں کم سے کم 7 افغان شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ کابل ہوائی اڈے کے مسلسل ایسے دلخراش ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جن میں وہاں غیر ملکیوں اور افغان شہریوں کی بدحالی اور پریشانی پوری طرح نمایاں ہے۔ ویڈیو میں ایسے کمسن بچے بھی نظر آ رہے ہیں جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچ رہے ہیں، اور ایسے بچے بھی ہیں جو اپنی ماؤں سے بچھڑ گئے ہیں، اور یہ مناظر سب سے زیادہ دردناک اور تکلیف دہ ہیں۔ دراصل افغانستان میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں سے کہا کہ کابل ایئرپورٹ پر نہ جائیں۔ دوسری جانب افغانستان کے سابق صدر اور قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے طالبان کے سیاسی شعبے کے اراکین سے ملاقات کی ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے سوشل میڈیا پر اطلاع دی کہ انہوں نے طالبان کے سیاسی شعبے کے رکن شہاب الدین دلاور، عبدالسلام حنفی، خیر اللہ خیرخواہ اور عبداللہ فدا سے ملاقات کی ہے، اور اس موقع پر سابق افغان صدر حامد کرزئی، فضل الحادی، مسلم یار، عطاء الرحمان سلیم، ادیب فہیم اور اس ملک کے دیگر قومی اور سیاسی شخصیات موجود تھیں۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ اس اجلاس میں موجودہ حالات، عوامی سیکورٹی، وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل اور قومی اقدار کے احترام پر مفید گفتگو انجام پائی۔ اس سے قبل بھی عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزئی نے طالبان کے منسوب کردہ کابل کے گورنر سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ دوسری جانب افغانستان میں روس کے سفیر نے اعلان کیا کہ جب سے طالبان نے کابل اور افغانستان کے ایک بڑے حصے کا کنٹرول سنبھالا ہے، اس وقت سے اس گروہ کے خلاف کوئی بھی احتجاجی مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے اور معمول کی زندگی بحال ہو گئی ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں روس کے سفیر دمیتری ژیرنوف نے اتوار کو کہا کہ کابل کے حالات مسلسل 8ویں روز بھی بہتر اور معمول کے مطابق ہیں، یہاں تک کہ دکانیں کھل گئی ہیں اور طالبان نے شہر کا نظم و نسق سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت عمر یہ ہے کہ طالبان سے پہلے کسی کی زندگی نارمل نہیں تھی کیونکہ کابل میں داعش فعال تھے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے نکالے گئے مزید ہندوستانی شہریوں کو لے کر فضائیہ کا ایک طیارہ نئی دہلی پہنچ گیا. ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ٹویٹ کر کے اطلاع دی اور کہا کہ ہندوستانی فضائیہ کا طیارہ کابل سے دہلی پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان سے ہندوستانی شہریوں کا انخلاء جاری ہے اور اتوار کو 107 ہندوستانی شہریوں سمیت 168 مسافر کابل سے دہلی پہنچے ہیں. یہ مسافر دو گروپ کی شکل میں کابل سے قطر اور تاجکستان منتقل کیا گیا, اس کے بعد انہیں دہلی منتقل کیا گیا. 15 اگست کو کابل پر طالبان کا قبضہ ہو جانے کے بعد ہندوستانی سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو کابل سے گجرات کے شہر جام نگر منتقل کیا گیا. ہندوستانی حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پھنسے سبھی ہندوستانی شہریوں کو وہاں سے نکالنے کا کام جاری ہے اور اس سلسلے میں قطر کا راستہ اپنایا جا رہا ہے. انٹرنیشنل عاشورہ فاؤنڈیشن نے پاکستان میں ازادارانہ حسینی پر دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی اداروں سے اس کا سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. انٹرنیشنل عاشورہ فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں یوم عاشورہ کے جلوس پر دہشت گردوں کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. بیان میں عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بھی پاکستان میں ازادارانہ حسینی پر دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کریں اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اور قانونی اقدامات عمل میں لائیں. یوم عاشور کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاول نگر میں جلوس عزہ پر کیے جانے والے دہشت گردانہ حملے میں درجنوں آزادار شہید اور زخمی ہو گئے تھے. پاکستان میں سپاہ صحابہ، جماعت الاحرار اور لشکر جھنگوی سمیت بہت سے تکفیری دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں اور محرم الحرام کے ایام میں نواس رسول امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے والے شیعہ اور سنی مسلمانوں پر حملے کرتے رہتے ہیں. فلسطینی گروہوں نے غزہ کی سرحدوں پر عوامی جد و جہد ایک بار پھر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. فلسطینی گروہوں نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بلا شبہ ہم غزہ کی سرحدوں پر عوامی جد و جہد اور سرگرمیاں جاری رکھیں گے, یہاں تک کہ غاصب صہیونی حکومت بیت المقدس اور ہماری قوم پر ظلم و ستم سے دستبردار ہو جائے اور غزہ کا محاصرہ ختم کر دے. فلسطینی گروہوں نے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حالیہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ تل ابیب انتظامیہ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے. دراصل تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے سیاسی شعبے کے رکن ولید القطتی نے کہا ہے کہ فلسطینی استقامت نے صہیونی دشمن کو یہ پیغام دیا ہے کہ ملت فلسطین محاصرے کی قیمت تنہا نہیں چکائے گی. انہوں نے کہا کہ اس محاصرے کی قیمت ہے اور غاصب صہیونی حکومت کو اپنی سیکورٹی اور استحکام کے عوض یہ قیمت ادا کرنا پڑے گی. واضح ہے کہ صہیونی حکومت نے سنیچر کو غزہ کے مشرقی علاقے شجاعیہ میں فلسطینی مظاہرین پر حملہ کیا تھا. صہیونیوں کی اس فائرنگ میں 41 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے جن میں 22 بچے شامل تھے. تحریک حماس کے سربراہ نے کہا کہ استقامت فلسطینیوں کا اسٹریٹجک آپشن ہے. حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اتوار کو شمشیر قدس آزادی کا دروازہ کے زیر عنوان منعقدہ اجلاس میں کہا کہ شمشیر قدس کارروائی اور آپریشن دشمن کے خلاف جنگ کا سنگ میل تھا. حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ جب تک فلسطینی عوام اور استقامت کے کمانڈروں کے اندر جو اپنے قبلہ اول سے وابستہ ہیں جذبہ جہاد موجود ہے, اس وقت تک بیت المقدس کو ہم سے کوئی بھی نہیں لے سکتا. اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ بیت المقدس ماضی اور حال میں مسلح جد و جہد کا مرکز رہا ہے اور اس کے لیے ہونے والی لڑائی مشکل اور شدید ہے, اور استقامت بیت المقدس اور اصولوں کی پابندی ہی فلسطین کے اتحاد کا راستہ ہے. امریکہ میں بیماریوں پر نظر رکھنے والے مرکز کے مطابق گزشتہ 7 دنوں میں کرونا وائرس کے باعث مرنے والوں کی شرح میں 53% اضافہ درج کیا گیا ہے. سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے مذکورہ مرکز کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی شرح میں 13% اضافہ ہوا, جس کے بعد کرونا کی یومیہ تعداد 1,45,000 سے تجاوز کر گئی ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں کرونا کے باعث مرنے والوں کی شرح میں 53% اضافہ ہوا ہے اور اس طرح ہلاکتوں کی یومیہ تعداد 1,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. اس درمیان امریکہ کی ریاست مسی سی پی سے اطلاعات ہیں کہ روزانہ 3,500 افراد کرونا میں مبتلا ہو رہے ہیں, جس سے کرونا کے آغاز سے لے کر اب تک کی سب سے بڑی تعداد بتایا جا رہا ہے. خیال ہے کہ امریکہ کرونا متاثرین کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے. اب تک 3,80,00,000 سے زائد امریکی کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں, جن میں سے مرنے والوں کی تعداد 6,44,000 تک پہنچ چکی ہے. امریکی وزارت خارجہ پر ایک بار پھر سائبر حملے کی خبر موصول ہوئی ہے. روسی خبر رساں ایجنسی اسپوتنک نے ہفتے کے روز خبر دی ہے کہ امریکہ کی وزارت خارجہ پر ایک سائبر حملہ کیا گیا, جس سے اس کے ورچوئل انفراسٹرکچر میں خلل پیدا ہونے کا امکان پایا جاتا ہے. وائٹ ہاؤس میں تعینات فاکس نیوز کے رپورٹر نے بھی اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا, اس کا دائرہ کس حد میں تھا اور کس حد تک اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. قابل ذکر ہے گزشتہ چند مہینوں دوران امریکہ کی وزارتوں, حساس اداروں, کارخانوں اور مراکز پر بارہا سائبر حملے ہو چکے ہیں, جن میں امریکہ کی وزارت جنگ سے وابستہ مراکز بھی شامل ہیں. اس سے قبل امریکہ میں تیل کی سپلائی کرنے والی سب سے بڑی کمپنی کولونیل پائپ لائن اور امریکہ میں ریڈ میٹ کی پیداوار اور اس کی سپلائی کرنے والی ایک بڑی کمپنی جی بی ایس پر سائبر حملے کی خبر سرخیوں میں رہی ہے۔ امریکہ کی وزارت انصاف نے حال ہی میں خبردار کیا تھا کہ ملک کی اہم کمپنی اور حساس مراکز کو سائبر حملوں کا خطرہ ہے اور ان کی سائبر سیکورٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکی اداروں، کارخانوں اور مراکز پر مسلسل سائبر حملوں نے ثابت کر دیا کہ امریکہ کی بنیادی تنصیبات بڑے خطرات کی زد پر ہیں۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں طوفان اور سیلاب کے نتیجے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور دسیوں دیگر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی جنوبی ریاست ٹینیسی کے شہر ہیمفریز کے پولیس ترجمان کرس ڈیوس نے کہا ہے کہ ٹینیسی کے بعض علاقوں میں شدید طوفانی بارش اور سیلاب کے باعث کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 40 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں شدید طوفانی بارش نے بعض علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ ریاست کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ شدید بارش کے باعث سیلاب سے ایک اہم شاہراہ بند ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ نصف شب سے اب تک 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے شہر مکیوان میں 43 سینٹی میٹر بارش ہو چکی ہے، جس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور شہر ہیمفریز میں شدید بارش کی وجہ سے رفت آمد پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شہر ہیمفریز کے عہدیدار راب ایڈوارڈز نے نیو یارک ٹائم کو بتایا کہ ہمارے علاقے کی بجلی کٹ گئی اور موبائل نیٹورک نہ ہونے کے باعث صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ٹوکیو پیرا اولمپک میں ایرانی ٹیم کے تمام ارکان کے کورونا ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ جاپان جانے والی ایرانی پیرا اولمپک ٹیم کے سربراہ ہادی رضائی نے بتایا کہ تمام کھلاڑیوں اور انتظامی عہدیداروں کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ کلیئر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری ٹیم کے ارکان اسپورٹس ولیج میں پریکٹس میں مصروف ہیں اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پیرا اولمپک میں ایران کی باسکٹ بال، والی بال، جوڈو کراٹے، تیر کمان، ویٹ لفٹنگ، لانگ ریس اور سائیکل سواری کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ہادی رضائی نے بتایا کہ ایرانی پیرا اولمپک ٹیم کے بعض ارکان آج رات جاپان کے لیے روانہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی، میں نظر کر رہا ہوں اور آنسوؤں کے موتی، میں نظر کر رہا ہوں، میں خوشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین،
علمدار حسین، علمدار حسین،
آئی بہن، آئی بہن ماتم علی۔
سامعین، پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیم اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اے چاند کربلا کے حر اور حبیب جیسے، جانباز اور احبا حر اور حبیب جیسے، جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شہیدین کے، اے چاند کربلا کے پامل ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، پامل ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش برین کے تارے، اے چاند کربلا کے۔
جہاں سامعین، حضرت امام حسین کون ہیں؟ ساری دنیا جن کی گرویدہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے حکمران کے خلاف قیام کیوں کیا؟ آپ نے اس سے صلح کیوں نہیں کی؟ اور اپنے سارے عزیزوں کی جانوں کو قربان کیوں کر دیا؟ یزید بن معاویہ کو اقتدار اور دولت کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اقتدار اور طاقت و دولت کے در پہ ہیں۔ البتہ وہ چاہتا تھا کہ دوسرے لوگ ایسا سمجھیں، ورنہ وہ خود جانتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام میں موروثی بادشاہت کے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑا کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ یزید کے لیے سلسلے میں سب سے بہترین راستہ یہ راستہ امام حسین کے ساتھ فوجی جنگ سے پہلے تشہیراتی جنگ کی منصوبہ بندی کرنا تھا، حقیقت کو مسخ کر کے پیش کرتا اور لوگوں کی توجہ امام حسین کے اصلی مقصد سے ہٹا دیتا۔ لوگوں کو باور کراتا کہ اگر امام حسین بھی خلیفہ بن جائیں تو قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بے حکمرانی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں تاکہ بیت المال پر تسلط حاصل کر سکیں۔ لوگوں کو یہ بھی باور کرانا تھا کہ بیت المال امیر المسلمین کی ملکیت ہے اور کسی کو اس میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس نے لوگوں کے سامنے اس جھوٹ کو حقیقت کے روپ میں پیش کیا اور لوگوں نے اسے قبول بھی کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دین سے جاہل تھے، وہ دینی بصیرت کے حامل نہیں تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسلام یزید جیسے افراد کی منہ زوری اور من مانی کی بساط لپیٹنے کے لیے آیا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ بیت المال سبھی مسلمانوں کا حق ہے جسے اسلام کی ترویج اور مسلمانوں کی مادی اور معنوی ترقی اور پیش رفت کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے، ایک خاص گروہ کی عیش کوشی کے لیے نہیں۔
سامعین، مسلمان خمس اور زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ کوئی ایک فرد یا چند خاص افراد اسلام کی اقدار کو پامال کریں، شراب پئیں اور گناہ کی محفلوں میں شریک ہوں۔ مسلمانوں کو ایسی حکومت سے راضی نہیں ہونا چاہیے جو اسلامی احکامات کو نظر انداز کرتی ہوں، جو اسلام کے نام پر حلال چیزوں کو حرام اور حرام کاموں کو حلال قرار دیتی ہوں۔ یہی وہ منکر تھا کہ جو یزید کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے بارے میں خاموش رہنے کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے اسی منکر سے روکنے کے لیے قیام کیا۔ آپ جانتے تھے کہ اس قیام کے نتیجے میں آپ شہید ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھیوں اور خاندان والوں کا خون بہا دیا جائے گا، لیکن یہ ایک دینی فرض تھا جسے انجام دیا جانا ضروری تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی گئی تھی کہ اس ظلم کو تسلیم کر لیں جس کے خاتمے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کو ان اقدار کو دفن کرنے کی دعوت دی گئی تھی جن کے تحفظ کے لیے علی، فاطمہ اور حسن علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں نے کوشش کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی حریت پسند ذات ایسی کسی بھی دعوت کو قبول نہیں کر سکتی تھی، اور یزید اچھی طرح جانتا تھا کہ نہ صرف خود حضرت امام حسین علیہ السلام اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس ظالم کو قبول کرنے سے منع کریں گے۔ یزید اور یزیدیوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اسی نہی عن المنکر کا خوف طاری تھا۔
پکار لاش کو زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، کش میرے پیاسے میرے غریب میرے پاپا، کش میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خود سے بیٹا، میں آئی ہوں مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین. بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے, بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے. مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین. پکار لاش پزہرا میرے حسین حسین. کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین.
جی ہاں سامعین, جب مدینہ کے حاکم نے حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کی دعوت دی تو امام حسین غضبناک ہوئے اور رات کے وقت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گئے اور اللہ تعالی سے عرض کیا, بارے الہ, یہ تیرے پیغمبر محمد کی قبر ہے اور میں اس کی بیٹی کا بیٹا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا ہے, تو اس سے آگاہ ہے. بارے الہ, میں معروف کو دوست رکھتا ہوں اور منکر سے نفرت کرتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک جب امت اسلامیہ کو یزید جیسے حکمران سے پالا پڑ جائے تو پھر اس اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. ان حالات میں کوفے سے مسلمانوں نے مکے کی جانب بہت زیادہ تعداد میں خطوط لکھے. ان مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ہرگز یزید کی بیعت نہیں کریں گے اور وہ یزید کے ظلم ستم اور اس کی برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے حضرت امام حسین کو لکھا تھا کہ ہمارے باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور سوار افراد جنگ کے لیے تیار ہیں, آپ تشریف لائیے, ہم آپ کے سوا کسی کو اپنا رہبر و پیشوا نہیں سمجھتے ہیں, جلدی آئیے, آپ کے عقیدت مند منتظر ہے.
سامن, کوفے کے لوگوں کی جانب سے آمادگی کے اعلان کے بعد امام حسین علیہ السلام حقیقی اسلامی حکومت کی تشکیل اور عدل کے قیام کو اپنا دینی اور شرعی فرض سمجھتے تھے. یہی وہ معروف تھا جسے امام حسین علیہ السلام یزید کے منکر کی جگہ نافذ کرنا چاہتے تھے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی معاشرے سے ایک منکر کا خاتمہ کیا جائے لیکن اس کی جگہ کسی معروف کو نافذ نہ کیا جائے. اسلام میں نہی عن المنکر ہمیشہ امر بالمعروف کے ساتھ ہوتا ہے. اگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزیدی حکومت سے نہیں کی تھی تو آپ کو اس کی جگہ ایک الہی حکومت کا نمونہ پیش کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ عظیم اہداف سے محروم نہ رہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی سے قبل اپنا وصیت نامہ لکھا ہے اور اسے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے سپرد کیا اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میں نے صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا ہے, میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکے سے روانگی سے قبل منا میں لوگوں کو خطبہ دیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتائج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ان دونوں فرائض کو عملی جامہ پہنایا جائے تو تمام آسان اور مشکل فرائض انجام پاتے ہیں, اور یہ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی جانب دعوت دیتا ہے, اس کے نتیجے میں ظالم کی مخالفت ہوتی ہے, بیت المال اور غنیمتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے, زکوٰۃ کو حاصل کر کے اسے مناسب امور میں خرچ کیا جاتا ہے.
کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی, کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی, چراغ بجھ گیا زہرا جب تو شام ہوئی, شہید سو
حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے احیاء اور اسلامی شعائر کی برقراری کے لیے مکے سے کوفے کی جانب سفر کیا. راستے میں آپ کی ملاقات اہل بیت کے عقیدت مند شاعر فرزدخت سے ہوئی. آپ نے اپنے قیام کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزدخت، اس گروہ نے شیطان کی پیروی قبول کر لی ہے، خدائے رحمان کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے، زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہی سے تجاوز کیا ہے، شراب پی اور بھکسوں کے اموال پر قبضہ کر لیا ہے. میں دین خدا کی نصرت اور اس کے سربلندی نیز اس کے راستے میں جہاد کے لیے سب سے زیادہ سزاوار ہوں. حضرت امام حسین ہر روز کوفے سے قریب تر ہو رہے تھے، اور جیسے جیسے آپ اس سے نزدیک ہو رہے تھے، کوفے والے اپنے عہد میں کمزور پڑتے جا رہے تھے. انہوں نے آپ کی حمایت اور نصرت کے بجائے اپنی تلواریں اور نیزے یزیدیوں کے ہاتھ دینار و درہم کے عوض فروخت کر دیے تھے. ان لوگوں نے کتنا برا سودا کیا کہ اپنا دین دنیا کے عوض بیچ دیا، اور وہ بھی یزید جیسے افراد کی دنیا کے عوض. حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کوفے سے آنے والا اولین لشکر حر بن ابن زیاد ریاحی کا تھا۔ حر کا لشکر جب تھکا اور پیاسا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے پاس پہنچا تو آپ نے انہیں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اور ان سے خطاب میں فرمایا،
جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جس نے خدا کے حرام کو حلال میں تبدیل کر دیا ہو، خدا سے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا ہو، سنت پیغمبر کی مخالفت کی ہو اور خدا کے بندوں پر ظلم و ستم روا رکھا ہو اور اپنی زبان یا عمل سے اس کا مقابلہ نہ کرے، تو وہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اسی ظالم بادشاہ کی جگہ یعنی دوزخ میں ڈال دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ظلم کے مقابلے میں لوگوں کے تمام طبقات کے فرائض کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ امور کی اصلاح اور بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں کے مقابلے کے سلسلے میں آپ کے عزم میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا ہے، اور اس جنگ کا انحصار کوفیوں کی حمایت پر نہیں ہے۔ آپ جانتے تھے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کا انجام آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت پر ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ عدل الہی اور دینی شعائر کے قیام پر مبنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے احکامات کی اطاعت تھا۔ اس راستے میں آپ کے نزدیک حکومت اور شہادت میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ دونوں ذمہ داریاں تھیں اور ان میں سے کسی ایک سے ہمکنار ہونا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کامیابی ہی تھی۔
جی ہاں سامعین، کوفے والوں کی وعدہ خلافی کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے مد نظر معروف قائم نہ ہو سکا، لیکن آپ کی نہیں ان المنکر کی آواز آج صدیوں کے بعد بھی سنائی دیتی ہے اور دنیا بھر کے حریت پسندوں کو ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ سید جمال الدین اسد آبادی، شیخ فضل اللہ نوری، گاندھی اور نیلسن مینڈیلا سبھی ایسے حریت پسند افراد ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نہیں عن المنکر کی آواز سنی اور اپنے زمانے کے ظلم کا مقابلہ کیا۔ ان سب سے بڑے حریت پسند بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے امام حسین کے قیام کو اپنے لیے نمونے عمل قرار دیتے ہوئے ایران کے اسلامی انقلاب کی قیادت کی اور انقلاب کی کامیابی تک ثابت قدم رہے۔ آپ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فداکاری کی بدولت ہی اسلام ہم تک پہنچا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کے وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
پھٹ جائے کا
بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جا یاد آگے بھیا دل
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد و